الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل رواہ مسلم. صدق اللہ العظیم صدق رسول الکریم. بہت ہی احترام عزت و اکرام کے لائق بزرگ و عزیز دوستو، الحمدللہ ہجرت کے اعتبار سے ہم لوگ نئے سال میں داخل ہوئے ہیں. مسلمانوں کا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے ہجری سے. ضرورت اس بات کی ہے کہ سب اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیں کہ کس طرح سے ہم نے گزارا، اچھے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش ہوئی اور آخرت کی کتنی تیاری ہوئی، اور اس سال کے بارے میں جب عزم کریں کہ اچھا سے اچھا سال گزارے. مومن کی جب عمر گزرتی ہے تو اس کی فکر بڑھتی ہے، موت سے قریب ہو رہا ہے تو اس میں ناچنے گانے پارٹی منانے کی کوئی بات نہیں، موت سے قریب ہو رہا ہے تو فکر مندی میں اضافہ ہونا چاہیے. دوسرے اب چند دن میں یوم عاشورہ ہمارے سامنے آنے والا ہے، دسویں محرم کا دن. اس کی جو ہے بڑی فضیلت ہے. ابھی مسلم شریف کی روایت پڑھی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل جو روزہ ہے وہ عزت والے اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. تو اتنی اس کی عظمت اللہ کے نبی نے بتائی کہ رمضان کے بعد اسی کی فضیلت ہے. رمضان کے روزے فرض بعد میں ہوئے، ورنہ پہلے سے ہی جب آپ مدینہ تشریف لائے تو رمضان سے پہلے ہی محرم کے روزے کا آپ نے حکم دیا تھا، وہ پہلے سے رکھا جا رہا تھا. اس کے بارے میں حدیث شریف عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے قدم المدینہ تا قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فوجد الیہود صیاما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ تشریف لائے تو یہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے روزے رکھ رہے ہیں، روزے سے ہیں. تو آپ نے فرمایا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، حضور کی ہجرت بھی یہی محرم میں ہوئی، اسی لیے محرم سے سال شروع ہوتا ہے. تو جب جیسے ہی آپ آئے یہاں دیکھا کہ یہودی روزہ رکھے ہوئے، فرمایا یہ دن کون سا ہے، کیا ہے یہ دن، کیا اس کی خوبی ہے جو آپ لوگ اس میں روزہ رکھتے ہیں. یہ بھی معلوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ جب تک کسی معاملے میں قرآن پاک میں اللہ کی طرف سے نیا حکم نہیں آتا تھا تو پہلے سے جو ہے اہل کتاب جن چیزوں کو اختیار کیے ہوئے تھے آپ اس کو اختیار کر لیتے تھے، جب تازہ حکم آتا تھا تو پھر اس کو اختیار کیا جاتا. تو اب وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں پہلے سے محرم کا، تو آپ نے پوچھا یہ کون سا دن ہے، کیوں آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں. قالوا هذا يوم عظيم، یہودیوں نے کہا یہ بہت بڑا دن ہے، عظمت والا دن ہے. انزل الله فيه موسى وقومه، اسی دس محرم ہی کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی، یہ فرعون کا جو سخت ظلم چل رہا تھا. وغرق فرعون وقومه، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے غرق فرمایا اسی دس محرم کو. فصامہ موسیٰ شکرن، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے تھے شکر کے طور پر کہ اللہ نے اتنی بڑی مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمایا. فنحن نصومہ، لہذا ہم لوگ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سن کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنحن احق و اولا بموسیٰ منکم، پھر تو آپ لوگوں سے زیادہ ہم حقدار ہیں موسیٰ کی خوشی منانے میں، زیادہ ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم بھی خوشی منائیں آپ سے زیادہ. وصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور پھر حکم دیا سب کو کہ اس دن روزہ رکھے. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور ایک روایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابن عباس سے اور ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو میں دسویں کے ساتھ ساتھ نویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، ضرور روزہ رکھوں گا. یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے. چونکہ یہ بھی ایک کچھ دن بعد پھر یہ پالیسی بھی کہ یہود کی مخالفت کرنا، ہو بہو پیروی نہیں کرنا. اب یہ جیسے قبلے کی تحویل ہوئی اس کے بعد سے پہلو آیا، تو حضور نے فرمایا کہ یہود ایک روزہ رکھتے ہیں اس لیے ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، دو رکھیں گے تاکہ ہو بہو ان کی پیروی نہ ہو. تو فرما رہے ہیں کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو نویں تاریخ کو بھی ضرور روزہ رکھوں گا. اس لیے جو ہے علماء نے، شارحین نے لکھا کہ ایک کے بجائے دو روزے رکھنا پسندیدہ مستحب ہے. البتہ معارف الحدیث جو مشہور حدیث کی تشریح کی کتاب ہے، اس میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس حدیث کی کتاب کے مصنف ہیں، انہوں نے ایک نقطہ لکھا، چونکہ اس زمانے میں یہودی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھ رہے اور پھر ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہمارے اطراف یہودی روزہ رکھتے ہوئے ہم کو نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، اس وجہ سے یہاں مشابہت نہیں ہے اگر ایک دن بھی روزہ رکھ لیں. اگر وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے تو مشابہت ہوتی، مخالفت کی ضرورت ہوتی. اب وہ لوگ روزہ رکھ ہی نہیں رہے، چھوٹ گیا ان کے پاس رواج. اس لیے اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ لے تو کافی ہے. تو بہرحال یہ جو دن ہے بہت فضیلت والا ہے، عاشورہ کا دن. پورا مہینے کا نام ہی ہے محرم، اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں حرمت والا، عزت والا مہینہ. عربستان میں ہمیشہ لڑائی وڑائی چلتی رہتی تھی، مگر حج کا بڑا احترام تھا. اس وجہ سے عربوں نے وہ مہینے جن میں حج کے لیے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، یا عمرے کے لیے کوئی خاص دنوں میں آتے ہیں جاتے ہیں، ان مہینوں میں یہ طے کر رکھا تھا کہ اس میں جنگ نہیں ہوگی، تاکہ پورے عرب کے لوگ ایک امن کے ساتھ حج کر سکیں، عمرہ کر سکیں. تو چار مہینے کو انہوں نے حرام قرار کیا ہوا تھا. وہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اول روز سے یہ چار مہینے حرمت والے ہیں. تو چنانچہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اور خاص طور پہ یہ دسویں تاریخ کا جو دن ہے، تفاسیر میں، قرآن کی تفسیروں میں بہت سارے اقوال ہیں کہ بڑے بڑے واقعات جو کائنات کے ہوئے ہیں وہ دسویں محرم ہی کو ہیں. بڑی بڑی مخلوقات کی پیدائش 10 تاریخ کو ہی اللہ نے فرمائی ہے، اور قیامت بھی جو آنے والی ہے وہ 10 محرم ہی کو آنے والی ہے. اس وجہ سے یہ مہینہ اہم ہے. اور حضور پاک کے دین کے پیش کرنے سے پہلے بھی عرب کے لوگ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، عرب کے لوگ بھی، جیسے یہودی رکھتے تھے تو عرب کے لوگ بھی رکھتے تھے. چونکہ اس دن وہ لوگ کعبے کا غلاف بدلتے تھے، کعبۃ اللہ پہ جو غلاف ہے اس کی تبدیلی ہوتی تھی، تو روزہ بھی رکھتے تھے پہلے سے. خلاصہ یہ ہے کہ یہ مہینہ عزت والا ہے، حرمت والا ہے اور خوشی کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی، خوشی کی بات ہے. فرعون تباہ ہوا، خوشی کی بات ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، وہیں سے دین کو غلبہ ہوا. مکے میں جب تک تھے بڑی مجبوری کی حالت تھی، مدینہ آنے کے بعد پوری ایک امت بنی، باضابطہ جنگ ہوئی، پھر اسلام غالب ہوا. تو ہجرت کے بعد سے اسلام کا عروج شروع ہوا، اور ہجرت ہوئی محرم میں. اس وجہ سے یہ خوشی کا مہینہ ہے، اور جو حضور نے روزہ رکھا وہ خوشی کا روزہ رکھا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ 10ویں محرم کو روزہ بھی رکھنا ہے اور اپنے گھر والوں پر ذرا اچھا خرچ کرنا ہے، بچوں کو کھانا وغیرہ اچھا کھلایا جائے، اس سے روزی میں سال بھر برکت ہوگی. بس البتہ اس حدیث کی سند اس وقت دیکھ کے آنے کا موقع نہیں ملا، تلاش کا موقع نہیں ملا، لیکن بڑے بڑے اداروں میں اس کا اہتمام ہے، اس کا مطلب اس حدیث کی اہمیت ہے. بہرحال یہ مہینہ حرمت والا، عزت والا ہے. مسلمانوں میں شیعوں کے اثر سے سنی لوگوں میں بھی بہت ساری چیزیں مشہور ہو گئی. تو یہ جو مہینہ ہے اس کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں لوگ، اور منحوس مہینہ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ، ناواقف لوگ. اس بجائے سمجھتے ہیں کہ شادیاں نہیں کرنا، کوئی بھی خوشی کا کام اس پہ نہیں کرنا. تو یہ بالکل غلط ہے. ہم لوگوں کو اہتمام سے خوشی کے کام اس مہینے میں کرنا چاہیے، تاکہ وہ جو غلط بات شیعوں کے اثر سے پھیل گئی ہے اس کا توڑ. اہتمام سے شادیاں محرم میں کرنا چاہیے، حرمت کا مہینہ. بچہ کوئی رویا تو کیا بولتے ہیں، ارے محرم کی پہلا پیدائش رہ جاؤ. زیادہ رو رہا تو محرم کی پیدائش ہے، کب دیکھو روتا رہتا. ایسی بہت ساری چیزیں مشہور ہوئی ہیں. ایسی چیزوں کو توڑنا ذمہ داری رہتی ہے عام مسلمان کی. اس وجہ سے اہتمام سے خوشی کے کام اس مہینے میں کیے جائے. حرمت والا، عزت والا مہینہ ہے. اب یہ جو یوم عاشورہ ہے، اس کو مسلمانوں میں غیر معمولی اہمیت ہو گئی ہے. وہ ایک بہت بڑی عید بن گئی، رمضان کی عید سے بھی بڑی عید تھی پہلے. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے، اس کے بعد جو بڑے بڑے واقعات امت میں ہوئے، پوری امت دو ٹکڑے ہو گئی اس کے بعد، اس کی وجہ سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہو گئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی غم کا، بہت دکھ کا حادثہ ہے. جس کے دل میں بھی اللہ کے نبی کی محبت ہے، تو آپ کے گھر والوں کی محبت ہوگی، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پر ہر کسی کا دل غمگین ہوگا، ہونا چاہیے. ان دنوں میں ان کو یا اہل بیت کو یاد کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنا چاہیے، بالکل بے حس بن کے نہیں رہنا چاہیے. لیکن شیعوں نے کیا کیا، اس کو بہت مبالغہ کر دیا. ماتم کے قسم قسم کے طریقے، عجیب و غریب رسم و رواج، تو ہمارے سنیوں میں بھی بہت پھیل گیا تھا. بہت سارے بادشاہ ہونے جو ہوتے تھے سنی، لیکن اپنی سلطنت میں شیعوں کا مسلک بہت پھیلاتے تھے، خود سنی ہو کر بھی. اس کی وجہ کیا ہے، بادشاہوں کا فائدہ تھا. اگر شیعوں کے خیالات پھیل جائیں تو بادشاہ کے لیے بہت فائدہ تھا. فائدہ یہ تھا کہ شیعوں میں تھوڑے وقت کا بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور بادشاہ یہی چاہتے تھے کہ بہت زیادہ سے زیادہ بیویاں رکھے. واجد علی شاہ کی 300 سے بیویاں تھیں، نظام صاحب کی بیویوں کا پورا محلہ تھا. تو بادشاہ کو کیا چاہیے، پیسہ چاہیے، عورتیں چاہیے. تو شیعوں کے مسلک میں جتنی چاہے شادیاں کر سکتے ہیں عارضی. تو اگر یہ مسلک عوام میں پھیلے گا تو بادشاہ کو بہت سہولت رہے گی. اس واسطے اس کو پھیلاتے تھے بادشاہ لوگ سنی ہوتے ہوئے. اور ایک سہولت بادشاہوں کو شیعہ مسلک پھیلنے سے یہ تھا کہ شیعہ مسلک میں جو قوم کا خزانہ ہوتا ہے، بیت المال ہوتا ہے، جو پوری قوم کا پیسہ، وہ امام کی ذاتی ملکیت ہوتا ہے بادشاہ کی. وہ جیسا چاہے اس کا تصرف کرنے کا اس کو اختیار ہوتا ہے. تو پیسہ بھی ملتا تھا، تو روٹی بھی مل رہی ہے، بیٹی بھی مل رہی ہے. اس وجہ سے بادشاہ لوگ شیعہ مسلک کو پھیلانے کے لیے تعاون کرتے تھے. اور شیعوں کی عورتیں بھی جو ہے مسلمان بادشاہوں کے حرم میں گھسی رہتی تھی. شیعوں کی مستقل پالیسی عورتوں کو داخل کرنے کی رہی ہمیشہ سے اپنی. تو اس وجہ سے بہت زیادہ شیعوں کا رواج ہوا. اب نظام سلطنت میں ہم دیکھتے ہیں، حکومت میں، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں عاشور خانہ ملے گا، مسجد کہیں نہیں ملے گی دور دور تک، لیکن عاشور خانہ ضرور ملے گا. اس کی جائیدادیں، ایک ایک گاؤں میں کتنے عاشور خانے ہوتے تھے. تو وہ جو ہے باضابطہ اس کو انہوں نے، جیسے ہم لوگ 15 اگست 26 جنوری قومی دن مناتے ہیں، نظام سلطنت میں جو ہے اس کو، اس سے پہلے وہ ایک قومی دن تھا، اس میں ہندو مسلم سب مل کے وہ تہوار مناتے تھے. اور حکومت کا جو نمائندہ ہوتا تھا وہ لیڈ کرتا تھا، اس کی رہنمائی میں سب چیزیں ہوتی تھی. تو اس طرح سے بہت زیادہ محرم کا اثر سنیوں میں بھی ہو گیا تھا. مگر حدیث سے بس جتنا ثابت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اس کا تعلق نہیں ہے. شروع سے ہی یہ مہینہ محرم حرمت والا ہے اور اس میں روزہ رکھنا, دو روزے رکھنا پسندیدہ ہے, ایک رکھیں تو بھی چل جائے گا. اب ایک پرابلم کیا پیدا ہوا شیعوں کی طرف سے کہ انہوں نے صحابہ کی توہین کا بہت ماحول بنایا. ان کی گمراہی کی بنیاد یہی ہے کہ جن صحابہ کے ذریعے سے ہم کو دین اسلام ملا, راست تو اللہ کے نبی سے ہم کو نہیں ملا, صحابہ نے نقل کیا ہے. جتنی بھی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں اور ان حدیثوں کی روشنی میں دین کے مسائل حل ہوتے ہیں, وہ ساری حدیث حضور سے بیان کرنے والے کون ہیں؟ صحابی ہیں کوئی نہ کوئی. اور اگر صحابہ کے بارے میں شک آ گیا امت میں کہ یہ لوگ حق پر نہیں تھے, یہ لوگ حالات کے حساب سے اپنی پوزیشن بدلتے تھے, دنیا دار تھے, اگر اس طرح اگر صحابہ کے بارے میں دل میں شک آ گیا تو پورے دین اسلام ہی ختم ہو جائے گا, محفوظ نہیں رہے گا. اس وجہ سے شیطان کی اور یہودیوں کی یہ سازش رہی ہے کہ مسلمانوں کا دین ان سے کھینچ لینا ہے, تو صحابہ کی جو عزت ہے وہ ختم کرو, تو خود بخود دین پورا شک شبے میں آ جائے گا. اس لیے بہت یہ فتنہ پھیلا صحابہ کی توہین. تو شیعہ حضرات کے پاس کیا ہے, اللہ کے نبی نے تو 1,25,000 صحابہ چھوڑے تھے, ایک سے بڑھ کے ایک کردار والے تھے, مگر شیعوں کے نزدیک حضور کے بعد صرف 6 آدمی ہی ایمان پر باقی تھے, باقی پورے دین سے نکل گئے تھے. پورے صحابہ کو لوگ مرتد مانتے, دین سے ہٹ کے نکل گئے تھے مانتے. ان کو غصہ اس بات پہ ہے کہ حضور پاک کے فوراً بعد حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہیے تھا, سب مسلمانوں نے مل کے حضرت ابو بکر کی خلافت مان لی, تو اب سب پہ غصہ آ گیا ان کو کہ یہ سب منافق ہیں, سب نکل گئے دین سے, پورے صحابہ نے مل کے مانا تھا حضرت ابو بکر کی خلافت کو, تو سب کے خلاف ان کو غصہ ہو گیا. اب انہوں نے پورے صحابہ کے بارے میں الٹے سیدھے قصے بنا بنا کے پھیلائے, اور صحابہ کو گالیاں دینا, باضابطہ جلوس نکال کر صحابہ کو گالیاں دینا, بلکہ ان کے نام لکھ کے اس پہ جوتے برسانا, اس کو انہوں نے شعار بنا لیا. اس سے امت میں بہت انتشار پھیلا. ابھی جو اس سے پہلے ایران کا انقلاب آیا تھا خمینی صاحب کے ذریعے سے, تو ان لوگوں کے مقاصد کے اندر یہ بات طے تھی کہ مکہ مدینے پہ غلبہ حاصل کر کے صحابہ کی لاشوں کو خبروں سے نکال کے اس کو مارنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں حضرت ابو بکر ہیں, حضرت عمر ہیں, ان کی لاشوں کو نکال کر دنیا میں جتنے بھی زنا ہو رہے ہیں, چوری ہو رہی ہیں, ان سب کی سزا ان کے جسم پہ جاری کرنا ہے. اس لیے کہ یہ لوگ وقت سے پہلے یہ لوگ چھین لیے حضرت علی کی خلافت, اس وجہ سے پوری دنیا میں گمراہی آئی. اس لیے دنیا میں جتنے گناہ ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں, تو سب کی سزا ان کو دی جائے. تو اس طرح سے شیطان نے صحابہ کی توہین کو بہت پھیلایا ان کے ذریعے سے, اور جب صحابہ کی توہین ہوگی تو پھر دین ہی نہیں بچے گا. اللہ کے نبی کو پہلے سے معلوم تھا کیا کیا ہونے والا ہے, اس لیے حضور نے اہتمام سے امت کو سکھایا کہ دیکھو صحابہ کی عظمت سمجھو, ان کا مقام سمجھو. چنانچہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں ہمارے, اہل السنہ والجماعہ, جو پہلے سے حضور کی حدیثوں کو, قرآن پاک کو اور پورے صحابہ کو دین کا معیار مانتے ہیں, وہ اہل السنہ. اب حیدرآباد میں بہت سارے لوگ رسم و رواج پہ چلنے والے, بلکہ بہت ساری بدعتوں کو اختیار کرنے والے بولتے ہیں, ہم اہل سنت ہے بولتے ہیں, تو وہ الگ مانا ہوگا حیدرآباد میں جا کے اہل سنت کا. حقیقت میں اہل سنت وہ شیعہ کے مقابلے میں کہ جو پورے صحابہ کو مانتے ہیں, حضور کو بھی مانتے ہیں, قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی مانتے ہیں, اور صحابہ کی فہم کو, صحابہ کے فیصلوں کو اہمیت دیتے ہیں, وہ ہے اہل سنت والجماعت. الجماعت سے مراد صحابہ کی جماعت. تو اہل سنت کے عقائد میں صحابہ کی عظمت پہ بہت زور ہے کہ ان کی عظمت کو سمجھنا ضروری ہے, ان سب کو سچا ماننا ضروری ہے, دین کے بارے میں بھروسہ مند ماننا ضروری ہے. ویسے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ صحابہ کا جو مقام ہے, جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں ایسے دور میں اللہ نے نبی کو بھیجا جبکہ پوری گمراہی قوم میں پھیل جاتی تھی, حالات بہت خراب جب ہو جاتے تھے تبھی نبی آتا تھا, اس وجہ سے نبی کو کام کرنے میں بہت مشکلات پیش آتی تھی. چنانچہ ابتدائی زمانے میں جو نبی کے ساتھ جو کام کرتے تھے ان کو بھی بہت مصیبتیں جھیلنا پڑتا تھا. اس لیے ہر نبی کے جو صحابہ ہیں ان کو بہت تکلیفیں جھیلنی پڑی. اس وجہ سے ان کا مقام بھی بہت زیادہ ہے, قربانیاں بھی زیادہ ہے, مقام بھی. اس لیے قرآن مجید میں جہاں نبیوں کے صحابہ کا ذکر کیا ہے تو اللہ نے بہت اہتمام سے احترام سے ان کا ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی ہیں شروع کے, حضرت یوشع بن نون, ان کا اہتمام سے ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کا اہتمام سے ذکر ہے, کیونکہ قربانی ان کی زیادہ ہے. پھر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معاملہ یہ ہے, چونکہ حضور پاک آخری نبی ہیں, آپ کے بعد پھر کو بھی کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں, اس لیے آپ کا کام باقی نبیوں سے زیادہ تھا. پوری دنیا تک دین پھیلانے کا تھا, پوری انسانیت تک پیغام قیامت تک باقی رہ سکے اس طرح سے پھیلانا تھا. اس وجہ سے حضور کو جو کام لگا وہ زیادہ اور سخت تھا, اور حضور کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے صحابہ کو بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی. اتنی قوت سے صحابہ نے اسلام کو پھیلایا کہ پھر قیامت تک اس کا اثر رہ سکے. اس لیے حضور پاک کے جو صحابہ ہیں وہ اور بھی زیادہ مخلص رہے, اور ان کی صفات پچھلے انبیاء کی جو صحابہ تھے ان کی صفات سے بھی بڑی ہوئی. اس لیے کہ ان سے کام بڑا لیا گیا, قربانیاں انہوں نے بہت بڑی دی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کی تعریف قرآن پاک میں نازل فرمائی کہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم. بڑی تعریف ہے, قرآن صفا ہے وہ کہ صحابہ میں یہ خوبیاں ہیں, یہ خوبیاں ہیں. اور ایک اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا قرآن مجید میں, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جتنے صحابہ ہیں ان کے لیے یہ جو قرآن جو قیامت تک پڑھا جانے والا ہے اس میں اللہ نے محفوظ کر دیا ان کا مقام. کہ صحابہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, سب سے اللہ راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہوئے, اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اب رضا کا اعلان اللہ تعالیٰ کرنے کے بعد اب بعد والے جو ہے ان کے بارے میں بھروسہ نہیں کر رہے ہیں تو نادانی کی بات ہے. جب اللہ ان سے راضی ہے تو آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ البتہ جو معصوم ہونے کی صفت ہے, کوئی گناہ نہ ہو, کوئی غلطی نہ ہو, تو یہ درجہ صرف نبیوں کا ہے. اللہ تعالیٰ نبیوں کی خود حفاظت فرماتے ہیں, غیر نبی کی حفاظت نہیں. بلکہ صحابہ کرام سے اللہ کی طرف سے ہی غلطیاں کروائی گئیں حضور کی زندگی میں بھی, اس لیے کہ قیامت تک کے لیے اللہ کے احکام معلوم ہونا تھا انسانوں کو. اب احکام کب آئیں گے؟ کچھ غلطیاں ہوں گی, کچھ واقعات ہوں گے تو اس پہ شریعت آئے گی. کوئی غلطی ہی نہیں ہوگی تو پھر حکم کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس مقصد سے صحابہ کرام کے ذریعے سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں تاکہ شریعت واضح ہو اور آگے کے لیے حل سمجھ میں آئے لوگوں کا. اس لیے معصوم تو نہیں ہے لیکن اللہ ان سے راضی ہے. تو اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں جس نے بھی حضور پاک کو دیکھا وہ سب صحابی, شرط یہ کہ ان کی ایمان پر موت ہوئی ہو, بیچ میں مرتد نہ ہوئے ہو, وہ صحابی ہیں. اور ہر صحابی عادل ہے دین کے بارے میں, اس کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا. اور اللہ کے پاس ہر صحابی کی مغفرت ہو چکی ہے چاہے غلطیاں ان سے کتنی بھی ہو. ان کی عظمت کا امت کو احساس رہے, اس لیے اللہ کے نبی نے بہت زور دیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. جہاں میرے صحابہ کی بات آئے احتیاط سے کام لو, احترام سے کام لو, اللہ سے ڈرو. لا تتخذوہم غرضا من بعدی, میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بناؤ, ان کی عیب مت بیان کرو, ان پہ تنقیدیں مت کرو, ان کے بارے میں بدگمانی مت پھیلاؤ, ان کو نشانہ مت بناؤ. پھر آگے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم, جو بھی صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے, مجھ سے محبت ہے اس لیے وہ ان سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم, اور میرے صحابہ سے جو دشمنی کر رہا ہے اصل میں اس کو مجھ سے دشمنی ہے اس لیے میرے صحابہ سے اس کو دشمنی ہے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3862 ہے. اور ایک حدیث ہے، کمزور ہے لیکن صحابہ مشعل راہ ہیں، اس میں بتایا گیا ہے اصحابی کن نجوم، میرے پورے صحابہ ستاروں کی طرح سے ہیں، ہدایت کے چراغ ہیں. فبایہم اقتدیتم اہتدیتم، ان پورے صحابہ میں سے جن کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پاؤ گے. اب فقہی مسائل میں بھی کچھ صحابہ کا الگ رائے ہے، کچھ صحابہ کی الگ رائے ہے. یہ جو چار مسلک بنے ہیں، یہ کئی جو مسلک بنے ہیں، اس کی بنیاد ہی یہ ہوئی کہ خود صحابہ میں الگ الگ رائے ہو گئی مسائل میں، دلائل کی بنیاد پہ. اب صحابہ تو پورے کے پورے حق پر ہیں، اس وجہ سے آگے چل کے بھی رائے الگ ہوئی. چنانچہ یہ جتنی بھی الگ رائے والے ہیں یہ سب حق پر ہیں، اس لیے کہ اس میں سے کسی ایک رائے کو آپ باطل بولیں گے تو آپ صحابہ کے گروپ کو باطل بولیں گے. صحابہ کے گروپ کو باطل نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ان کو رہنمائی فرمائی. بہرحال فرما رہے ہیں جس صحابی کی بھی تم پیروی کرو کسی دین کے مسئلے میں تم گمراہ نہیں ہو. جمع الفوائد حدیث کی کتاب 8554 حدیث نمبر ہے. بعض لوگوں نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ موضوع ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے. لیکن حدیث کے اماموں میں امام احمد بن حنبل حدیث کے امام ہیں، اپنے دور کے پورے حدیث کے پوری دنیا کے سب سے بڑے امام ہیں. تو انہوں نے اور روایتیں چونکہ اس مضمون کی ہیں، دوسری حدیث ہے اس میں یہ مضمون ہے، اس کی وجہ سے اس کے مضمون کو معتبر مانا ہے. المعتبر فی تخریج احادیث المنہاج والمختصر، صفحہ نمبر 48 بنا. تو امت کا عقیدہ کیا ہے کہ تمام صحابہ لائق محبت ہیں، تمام صحابہ لائق احترام ہیں. البتہ سب کا درجہ ایک نہیں ہے. آج ہی کے جمعے کے ایڈیشن میں حضرت مولانا خالص سیف اللہ صاحب نے یہ مضمون لکھا ہے، چونکہ مواد اس کا بہت مختصر اور بہت مفید ہے تو میں اسی کے نوٹس آج پیش کر رہا ہوں. تو تمام صحابہ لائق احترام بھی ہیں، لائق محبت بھی ہیں، لیکن درجے ان کے الگ الگ ہیں، فرق ہے. چنانچہ پوری امت میں چار خلفاء جو ہیں وہ سب سے افضل ہے صحابہ میں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا ہے، ان کا جو مسلک ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی افضلیت، وہ چاروں میں بھی یہ دونوں افضل ہیں، پہلے ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر ہیں، ان کی افضلیت اور حضرت عثمان اور حضرت علی کی محبت، یہ اہل السنہ والجماعت کی پہچان ہے، شعار ہے، خاص پہچان ہے. حضرت ابو امام ابو حنیفہ نے لکھا، تو سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ چار صحابہ کا ہے، خلفاء راشدین. اس کے بعد جو اسلام سب سے پہلے لائے ہیں، سورۃ توبہ میں آیت نمبر 100 میں اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا، والسابقون الاولون، جو اسلام لانے میں سب پر سبقت لے گئے، اول جو ہیں ان کا صحابہ، ان کا درجہ ہے یہ چار کے بعد. اس میں ہے حضرت خدیجہ، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائیں، پھر ابو بکر ہیں، اس میں عثمان ہیں، علی ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وغیرہ. پھر اس کے بعد افضلیت میں ان صحابہ کا درجہ ہے جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، ہجرت کے بعد والوں کے مقابلے میں یہ لوگ افضل ہیں. انہی میں وہ صحابہ ہیں جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، وہ بھی افضل ہیں. پھر اب آگے چلنے کے بعد باقی صحابہ میں جنگ بدر میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، بدری صحابہ، وہ بقیہ صحابہ سے افضل ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں جنگ بدر کی بڑی تعریف قرآن میں ہے، اس میں شریک ہونے والوں کا اللہ کے پاس بہت بڑا مقام ہے. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث ہے 9048 نمبر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھ کے فرمایا کہ جاؤ آج کے بعد تم چاہے کچھ کرو تم سب مغفور ہو، آج کے بعد تم سب مغفرت پائے ہوئے ہو. تو ان کی چونکہ خصوصی اہمیت ہے اس لیے باقی صحابہ سے افضل ہے. اس کے بعد جو درجہ آتا ہے بیعت رضوان میں جن صحابہ نے حصہ لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، اور نبی کا کہا خواب چونکہ سچا ہوتا ہے، ایک حکم الہی ہوتا ہے، اس لیے حضور نے خواب کی بنیاد پہ اس سال فیصلہ کر لیا کہ عمرہ مجھے چلنا ہے. حضور کے عمرے کی خبر سن کے اور صحابہ بھی 1400 کے قریب صحابہ جو ہے وہ ساتھ شامل ہو گئے. لیکن جب مکے کے قریب پہنچے تو مکے والوں نے روک دیا کہ ہم تم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر کی حیثیت سے بات کرنے کے لیے بھیجا تو مکے والوں نے ان کو روک لیا. لیکن ادھر خبر یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا. اب جو اس زمانے کا جو دستور تھا, کسی کے سفیر کو ختم کرنے کا مطلب اعلان جنگ ہوتا تھا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے میدان میں جتنے صحابہ ساتھ آئے تھے, ہتھیار نہیں تھے سب کے پاس, صرف تلوار تھی, ہتھیار زیادہ نہیں تھے, تو حضور نے سب سے بیعت لی تھی کہ اب آخری جان جانے تک لڑنا ہے, کوئی نہیں جائے گا. تو اس میں سب نے موت کی بیعت کی تھی کہ ہم موت آنے تک لڑتے رہیں گے. تو یہ بہت خاص لوگ ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے اس کی تعریف کی ہے. اس لیے بیعت رضوان میں جن صحابہ نے حصہ لیا ہے ان کی باقیہ صحابہ پہ افضلیت ہے. اس کے بعد مکہ جو فتح ہوا ہے, اس مکہ فتح ہونے کے بعد تو ایک عمومی ماحول بنا عرب کا, کثرت سے لوگ آ کے اسلام قبول کرتے رہے. تو مکہ فتح ہونے کے بعد جو لوگ آ کے مسلمان ہوئے ان کا سب سے آخر میں درجہ ہے صحابہ کے اندر. اچھا, اور بھی پہلوؤں سے صحابہ میں ایک دوسرے پہ فضیلت ہے. جیسے فیصلوں کے سلسلے میں حضرت علی کو اقضاہم علی فرمایا کہ فیصلے کرنے میں سب سے زیادہ ماہر جو تھے وہ حضرت علی تھے. بہت ذہین تھے, کھڑے کھڑے فیصلے کر سکتے تھے, صلاحیت زیادہ تھی ان کے اندر. ایسے ہی دین کی سمجھ میں, فقہ میں, صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقام بہت بلند ہے, خصوصی مقام ہے ان کا. اور تفسیر میں, قرآن مجید کی تفسیر میں پورے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا مقام سب سے بلند ہے. اس لیے کہ حضور نے ان کو خصوصی دعا دی تھی, ان کی خاص مشغولیت قرآن. حدیث کے معاملے میں پورے صحابہ میں سب سے خصوصی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا, سب سے زیادہ حدیثوں پہ انہوں نے محنت کی ہے, سب سے زیادہ انہیں سے مروی ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا پورے ہی علوم میں مہارت تھی, حدیث ہو, فقہ ہو, تفسیر ہو, حضرت عائشہ کی سب چیزوں میں نمایاں ان کی خصوصیت ہے. ایسے ہی صفات, مخصوص صفات کے اعتبار سے بھی صحابہ کا سب کا ایک مقام نہیں ہے, الگ الگ صحابہ کا الگ الگ مقام ہے خصوصی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت کیا تھی؟ امت پہ بڑی ان کو محبت تھی, امت سے, امت پہ بہت رحم کھاتے تھے. اور ان کی خاص شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد پورے عرب کے اندر ارتداد کا فتنہ پھیل گیا تھا. لوگ اسلام سے نکل گئے تھے, جو نئے نئے قبائل تھے. تو اس کے لیے جیسی ہمت کی ضرورت تھی, جیسی قوت ارادی کی ضرورت تھی, وہ حضرت عمر کے مقابلے میں حضرت ابو بکر کتنے سخت تھے اس وقت سمجھ میں آیا. اور عام طور پہ سمجھ میں آتا تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ بہت مضبوط فیصلے والے ہیں, لیکن ارتداد کے موقع پر جب سمجھ میں آیا کہ حضرت ابو بکر کے اندر بہت مضبوطی ہے, بہت ہمت سے انہوں نے مقابلہ کیا, تھوڑے ہی عرصے میں پورے فتنے ختم کر دیے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خصوصیت پورے صحابہ میں کیا ہے؟ حق کا جوش بہت تھا ان کے اندر, حق کے لیے جوش میں آ جاتے تھے. اور معاملہ فہمی بہت تھی. حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. اور فرمایا کچھ لوگ ہوتے ہیں محدث ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے ان کی رہنمائی ہوتی ہے, میری عمر میں وہ, میری امت میں عمر ہے. تو معاملوں کو بہت گہرائی سے سمجھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں, حیا میں اور دین کے لیے خرچ کرنے میں ان کی خصوصیت, بہت حیا تھی ان کے اندر, فرشتے ان سے حیا کرتے تھے. اور دین کے لیے بے دریغ پیسہ خرچ کرتے تھے, اس میں ان کی خصوصیت ہے. حضرت ابو ذر ہیں صحابہ میں, وہ بالکل دنیا سے بالکل کوئی مطلب نہیں تھا ان کو. تو لوگ پیسے جمع کر رہے تو ان کو اتنا غصہ آتا تھا, لٹ لے کے نکل جاتے تھے, سب کا مال کھینچو باہر پھینکو. تو خلیفہ کو, حضرت عثمان کو جو ہے حکم دینا پڑا کہ ان کو آپ جا کے بہت دور گاؤں میں بسیے. تو ان کو دنیا میں لوگ لگے ہوئے نظر آتے تھے تو بہت غصہ آتا تھا, زہد بہت تھا ان کے اندر. ایسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ, ان کی خصوصیت کیا ہے؟ جہاد کا جذبہ بہت زیادہ تھا ان کے اندر. ایسے ہی حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ ہیں، دعوت اسلام میں ان کا مقام آگے ہے. ایسے ہی علم ادب کے ذریعے سے شعرا میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، شعرا میں ان کا بہت بڑا مقام ہے. اور عربی میں شاعری کا بہت عربوں میں مقام تھا، کوئی شاعر اگر کسی کے خلاف قصیدہ کہہ دیا، اس نے کچھ اشعار، تو وہ چند مہینوں میں پورے عربستان میں ذلیل ہو جاتا تھا، وہاں کا ماحول ایسا تھا. کوئی شاعر اگر کسی تائید میں اگر شاعری کر دیا تو پوری قوم میں عزت ہو جاتی تھی، ایک خاص ماحول تھا عرب کا، تو شاعر کا بہت پاور تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ کھڑے ہو کر کفار کے خلاف شاعری کرتے تھے حضرت حسان بن ثابت، اس کا اثر نیزوں سے زیادہ ہوتا تھا. تو شعر و ادب کے ذریعے سے دین کی خدمت کرنے میں اور صحابہ میں اور شعرا میں حضرت حسان بن ثابت، حضرت عبداللہ بن رواحہ کا مقام زیادہ ہے. اور ایک پہلو ہے فضیلت کا صحابہ میں، کہ جس کا رشتہ حضور سے جتنا قریب ہے اس کی اتنی فضیلت ہے. چنانچہ بنو ہاشم کا جو خاندان ہے، بنی مطلب، ان کا رشتہ حضور سے سب سے زیادہ قریب کا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی، آپ کا ساتھ دینے میں بھی سب سے زیادہ انہوں نے حصہ لیا. بہرحال اور بھی کئی پہلو ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کیا جائے گا. تو صحابہ کرام کے بارے میں تھوڑی تفصیل جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کا عنوان لے کے کئی صدیوں سے گمراہی پھیلائی گئی ہے، اور صحابہ کرام کا موضوع نہیں سمجھنے سے دین کی کئی چیزوں میں آدمی نیچے اوپر کر دیتا ہے سمجھ میں معاملہ، اس لیے صحابہ کا معاملہ سمجھنا ضروری ہے. آخر دعوانا.